سلام على عبادك الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. انسان درخت نہیں کہ کھڑا رہے اور پتھر نہیں کہ پڑا رہے، یہ تو اشرف المخلوقات ہے، اسے چاہیے کہ یاد الہی میں لگا رہے. مقصد زندگی اللہ رب العزت کی بندگی اور مقصد حیات اللہ تعالی کی یاد. صحیح معنی میں بندہ وہی ہوتا ہے جس میں بندگی ہو، ورنہ تو سراسر گندا ہوتا ہے، جھوٹ اور فریب کا پلنگا ہوتا ہے. یہ بات اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ دنیا میں آنا آسان، صحیح معنوں میں انسان بن جانا بڑا مشکل کام. دنیا میں آنا آسان، صحیح معنوں میں انسان بن جانا بڑا مشکل کام. جو بنتا ہے یا بناتا ہے وہ پتہ پاتا ہے، اس کا پتہ ہر ایک کو نہیں چلتا. جو اس محنت میں لگتا ہے اسے بات سمجھ میں آتی ہے کہ یہ کام کتنا مشکل ہے. مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو سمجھتے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، تیرے دل میں تو بہت کام رفو کا نکلا. یہ تو جب دل کے زخم سینے لگتا ہے نا بندہ، تب سمجھ لگتی ہے کہ میں نے دل کا کیا کباڑا کر دیا. دل ہم داغ داغ شوق پمبا کجا کجا، کہ دل میرا سارا داغ داغ بن گیا، میں اس کے اوپر کہاں کہاں مرہم رکھوں گا. تو اس محنت کو کرنے سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، یہ انسان اگر اپنے اوپر محنت کرے اتنا بلند ہوتا ہے، اتنا اونچا اڑتا ہے کہ یہ سوریا کو بھی پیچھے چھوڑ جاتا ہے. اور اگر یہ بگڑے تو یہ ایسا بگڑتا ہے کہ یہ جانوروں کو بھی شرماتا ہے. یہ طے شدہ بات ہے کہ درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا بگڑے ہوئے انسانوں نے اپنے ہاتھوں سے پہنچا دیا. تو انسان پر منحصر ہے، یہ محنت کرے تو بنے گا، غفلت کرے تو بگڑے گا. اللہ تعالی نے اس کے خمیر میں بننے کی صفت رکھ دی ہے، مادہ رکھ دیا، پوٹینشل رکھ دیا. چنانچہ حضرت مجدد ثانی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان ولی بالقوت ہے. ولی بالقوت کا کیا مطلب؟ کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے اتنی صفات رکھ دی ہیں، اگر ان کو بروئے کار لائے تو یہ اللہ کی ولایت حاصل کر جائے. لیکن ان صفات کو استعمال کوئی کوئی کرتا ہے، ان صفات کو استعمال کوئی کوئی کرتا ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ ہر بیج کے اندر درخت بننے کی صلاحیت موجود ہے، مگر ہر دانہ درخت نہیں بنتا. اس کے لیے زرخیز زمین مل جائے، کوئی مالی مل جائے جو زمین میں اسے ڈالے اور اسے پانی دے، اس کی خبر گیری کرے، تب جا کر وہ بیج درخت میں تبدیل ہوتا ہے. یوں دیکھو تو ہر بیج کے اندر صلاحیت ہے مگر بن نہیں پاتا. اسی طرح ہر انسان کے اندر ولی بننے کی صلاحیت موجود ہے لیکن ہر بندہ بن نہیں پاتا. جس کو اچھا ماحول مل گیا،
اللہ والوں کی محفل مجلس مل گئی، کوئی مخلص دوست مل گئے، کوئی نیک استاد مل گئے، اچھے ماں باپ مل گئے، اس ماحول کی نیکی اور تعلیم کی وجہ سے وہ محنت کرتا ہے اور بالآخر ولایت کے درجات کو حاصل کر لیتا ہے. شاہ بیک رحمت اللہ علیہ بزرگ گزرے ہیں، بی کا تخلص کرتے تھے اور ہندی میں انہوں نے بڑے عجیب اشعار کہے. فرماتے ہیں، بی کا بکھا کوئی نہیں ہر نگٹڑی لال، کہ اے بی کا کوئی بھی بھوکا نہیں ہے، ہر ایک کی گٹڑی میں لال اور جواہر موجود ہیں. بی کا بکھا کوئی نہیں ہر دی گٹڑی لال، ہیرا کھول نہ جان دے تے ترت پھرن کمال کنگال. یہ اپنے گٹڑی کی گرا کھولنا نہیں جانتے، اس لیے بیچارے کنگال پھرتے ہیں. تو ہر انسان کی گٹڑی میں اللہ نے ہیرے جواہرات رکھ دیے ہیں، لیکن اس کی گرا نہیں کھولنا جانتے. یہ جو نفس کی گرا لگی ہوئی ہے نا، یہ کھولنی بڑی مشکل. اس لیے کئی مرتبہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لوگوں کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، اللہ کے بندوں کے دلوں کو دکھ بھی دیتے پھرتے ہیں، لوگوں کے حقوق پہ ڈاکے بھی ڈالتے پھرتے ہیں. تو نفس سنورتا نہیں ہے، خوش بھی ہے نفس کہ میں نے تسبیح بیٹھ کے پھیر لی، من کے پھیر لیے، اوپر سے لا الہ، اندر سے کالی بلا. تو نفس بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن وہ بننے کی بجائے الٹا بگڑ رہا ہوتا ہے، اس کا نفس اسے دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، اس کے مسلح کی عبادت کوئی کام نہیں آئے گی اگر اس نے اللہ کے بندوں کے حقوق کو پامال کر دیا. وہ قیامت کے دن کا مفلس ہوگا، وہ قیامت کے دن کا فقیر ہوگا. قیامت کے دن اپنی سب نیکیاں دینی پڑ جائیں گی، لوگوں کے گناہوں کا بوجھ اپنے سر پہ اس کو لینا پڑ جائے گا. اس لیے مسجد میں ہوتے ہیں تو ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، اللہ آپ سب سے بڑے ہیں، مگر عظمت اتنی ہوتی ہے کہ مسجد کے دروازے سے باہر نکلتے ہیں اور سامنے جاتی ہوئی غیر محرم پر حوث کی نگاہیں پڑ رہی ہوتی ہیں. مسجد سے چند قدم کا فاصلہ وہ ہماری کیفیت نہیں کو طے کر سکتے. کیوں؟ نفس غالب ہوتا ہے، اس نفس کی اصلاح کی ضرورت ہے. یہ خود بخود نہیں ہوتی کہ بندہ سمجھے نا کہ خود بخود نفس ٹھیک ہو جائے گا، نہیں. اس نفس پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو رگڑے لگانے پڑتے ہیں، اس کو چکی پیسنے پہ لگانا پڑتا ہے، تب جا کے یہ سمجھتا ہے. اور یہ چکی ہمارے سب اسلاف نے پیسی، کسی نہ کسی انداز میں سب نے محنت کی، حتیٰ کہ انہوں نے تزکیہ نفس والی نعمت حاصل کی. تو جب یہ نعمت نصیب ہوتی ہے پھر عبادات کا رنگ بھی چڑھتا ہے بندے کے اوپر. ایک ہندی کا شعر ہے، آج ہندی کے شعر ہی یاد آ رہے ہیں. کہنے والے نے تو رام کے الفاظ سے کہے، ہم اللہ کے نسبت سے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. کہنے والے نے یوں کہا، رام رام جپ دیا میری جبیا گھس گئی، رام رام جپ دیا میری جبیا گھس گئی، رام نہ دل وچ وسیا ایک ہی دھاڑ پئی. کہ رام رام کرتے تو میری زبان بھی گھس گئی اور رام میرے دل میں نہ بسا، یہ مصیبت کیا بنی. رام رام جپ دیا میری جبیا گھس گئی، رام نہ دل وچ وسیا ایک ہی دھاڑ پئی، گل وچ مالا کانٹ دی تے منکے لے پرو، دل وچ گھنڈی پاپ دی رام جپیاں کی ہو. کہ تو نے گلے میں کنٹ کی مالا ڈال لی، منکے تو پرو لیے، لیکن تیرے دل میں پاپ کی گھنڈی ہے، تیرے رام جپنے سے کیا ہونا ہے. تو یہ جو اندر پاپ کی گھنڈی ہوتی ہے نا، اس کو کھولنا پڑتا ہے. اور یہی شیخ کامل کا کام ہوتا ہے، کہ وہ اس گھنڈی کو کھولنے میں مدد دیتا ہے, سمجھاتا ہے کہ نفس یہاں یہاں دھوکے دے رہا ہے, آپ اس دھوکے سے بچ جائیے اور اس اندر کی گھنڈی کو کھول ڈالیے. اسی کو انسان کی اصلاح کہتے ہیں, تصفیہ قلب کہتے ہیں, تزکیہ نفس کہتے ہیں. بات سمجھنی بڑی آسان ہے لیکن محنت ہے. کہنے والوں نے کہا فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. محنت کرنی پڑتی ہے لیکن مقام بھی بڑا اونچا مل جاتا ہے. اتنا اونچا مقام حدیث پاک میں آتا ہے, یہ تقرب الی عبدی بن نوافل, بندہ نوافل کے ذریعے میرے قرب کا وہ مقام پا لیتا ہے حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں. حدیث پاک کے الفاظ ہیں, میں اس بندے کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. سوچئے تو صحیح, کہاں یہ خاک کی مٹھی, کہاں یہ خاک, کہاں عالم پاک. پروردگار فرمائے کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, میں زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے. اللہ, تو وہ مقام بھی بندہ پا لیتا ہے. اور اگر بگڑے تو یہ پکا جانور انسان بن جاتا ہے. اب یہ ہمارے اوپر منحصر ہے کہ ہم اپنے بننے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے جسمانی طور پر ہمیں بہترین صورت میں پیدا کیا. فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, انسان کو ہم نے بہترین صورت میں پیدا کیا. انسان کی بہتر, اس کی ترتیب بہترین ہے. حتیٰ کہ امام شافعی رحمتہ اللہ نے فرمایا کہ کوئی قسم کھائے کہ انسان چاند سے بھی زیادہ خوبصورت تو وہ اپنی قسم میں حانث نہیں بنے گا. اللہ نے اس کو ایسی صورت میں پیدا کیا, لیکن روحانی طور پر یہ انسان بڑا کمزور ہے. اسی لیے قرآن مجید میں اس کے لیے کچھ لفظ استعمال کیے, فرمایا خلق الانسان ضعیفا, ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا. یہ کمزور کس لیے؟ روحانی طور پر کمزور ہے. پھر اس کے اندر جلد بازی بھی ہے, تو عجولہ کا لفظ استعمال کیا کہ یہ جلد باز ہے, تحمل مزاجی نہیں ہوتی, جلد بازی ہوتی ہے, ہر کام جلد بازی. حلوا منوا, یہ الفاظ چند استعمال کیے انسان کی روحانی اعتبار سے کمزوریوں کی نشاندہی کرتے ہوئے. لیکن ایک بات بڑی مزے کی ہے اور توجہ طلب ہے کہ اللہ رب العزت نے کمزوریاں بھی بیان کر دی کہ اس مشین کو جو بنایا ہے اس میں یہ نقص موجود ہے, مگر سودا بھی یک طرفہ کر لیا, سودا بھی یک طرفہ کر لیا. فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, اللہ تعالی نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے. اب بتائیے, آپ جب کوئی چیز خریدنے جاتے ہیں اور آپ کو اس چیز کے نقائص کا پتہ ہو تو آپ تو نہیں نہ خریدتے کہ نفس والی چیز ہے. پروردگار عالم کو اس کے عیوب کا پتہ بھی تھا, نقائص کا پتہ بھی تھا. عجولا حلوا منوا, یہ سب الفاظ اسی کے لیے, انہ کان ظلوما جہولا, سب لفظ اسی کے لیے. لیکن باوجود ان تمام نقائص کے پروردگار عالم نے سودا کر لیا, اور یک طرفہ سودے کا اعلان, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانوں اور ان کے مالوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب سودا ہو گیا, یک طرفہ ڈکلیئر بھی کر دیا, اعلان کر دیا. اب یہ مزے کی بات نہیں ہے کہ ہم نے اپنے تمام عیوب کے باوجود قرآن مجید میں یہ خوشخبری پڑھ لی کہ پروردگار نے ہمارے جانوں مالوں کو جنت کے بدلے میں قبول فرما لیا ہے. اب یہاں پر کسی صاحب دل نے فارسی کا شعر لکھا, عجیب کہنے والے نے بھی کیا غضب کی بات کہی. فرماتے ہیں کہ اے پروردگار تو بعلم ازل مرادی دی, تو بعلم ازل مرادی دی, دیدی آنکہ بعیب فخری دی, تو بعلما ومن بعیب ہما ردم کن آنچ خود پسندی دی. اے اللہ تو نے اپنی ازلی علم کے ساتھ تو مجھے جانتا ہے, میرے تمام عیبوں کو جاننے کے باوجود اللہ نے تو اللہ آپ نے مجھے خریدا ہے. اے اللہ جب آپ نے تمام علم کے باوجود میرے عیب و سمیت مجھے خرید لیا ہے تو اپنی پسند کی ہوئی چیز کو اللہ رد تو نہ کروا دیجیے. تو بعلم ازل مرا دی آنکہ بعیب بخری دی, تو بعلما ومن بعیب ہما, تو وہی علم والا ہے اور میں وہی عیبوں والا ہوں, رد مکن آنچ خود پسندی دی. اللہ رد نہ فرما اس چیز کو جس کو خود پسند فرما لیا. اللہ رب العزت کا کتنا کرم ہے کہ باوجود ہماری ان کمزوریوں کے پروردگار نے سودا فرمایا تو ہمارے لیے تو کام آسان ہو گیا. اب ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم بکے ہوئے ہیں, غلام ہیں, اللہ رب العزت نے خرید لیا, نہ خریدتے تو کسی کام کے نہ ہوتے. جب کوئی چیز خرید لی جائے تو وہ کسی کی ملک میں آ جاتی ہے, اور کوئی بھی نہ خریدے تو اس کا کوئی وارث ہی نہیں ہوتا. اب جب پروردگار عالم نے خرید لیا تو اب ہم ایک نسبت پا گئے کہ اس کے ہیں. خریدا ہوا مال کسی کا ہوتا ہے نا, تو جب پروردگار عالم نے خرید لیا تو اب ہم نے ایک نسبت پا لی, اللہ کے ہیں. اس پر بھی کسی نے عجیب شعر کہا جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا, کوئی پوچھتا نہ تھا تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا. اے مالک آپ نے خرید کر احسان فرمایا ہم عاجز مسکینوں پر. اللہ رب العزت کے یہ کتنا بڑا کرم اور احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے مالوں جانوں کو جنت کے بدلے میں خرید لیا. اب یہ ہمارا نہیں ہے, ہم اپنے آپ کے نہیں, ہم اللہ کے. اس بات کو اپنے دل میں اتارنا ہے, یہ سبق اپنے آپ کو سمجھانا ہے, پڑھانا ہے کہ اب ہم اپنی مرضی کے مالک نہیں بلکہ مالک کی مرضی کے محتاج ہیں. ہم کہتے ہیں نا جی ہم وہ کریں گے جو مرضی ہوگی. نہیں, جب کلمہ پڑھ لیا تو مرضی کہاں رہی, اب تو مالک کی مرضی کے محتاج بن گئے. جو مالک کی مرضی ہوگی وہ مرضی چلے گی, اب ہماری مرضی نہیں چل سکتی. تو ہمیں اللہ رب العزت سے بندگی کی ایک نسبت ہے, اس نسبت کی قدر کرنے کی ضرورت ہے. حضرت اللہ نے ایک بات فرماتے تھے, ہے تو بڑی سادہ لیکن سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل, عجیب بات ہے. فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے. کیسی عجیب بات ہے. فرماتے تھے اے اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. اللہ واقعی دونوں باتوں کو سوچئے, اللہ میرے لیے یہی عزت کافی ہے کہ تو میرا پروردگار ہے, اور میرے لیے یہی فخر کافی ہے کہ میں تیرا بندہ ہوں. ہم اللہ کے بندے ہیں, اتنی بڑی نسبت ہے اللہ رب العزت کے ساتھ. تو اس نسبت کی لاج رکھیے, اس کی قدر کیجیے. ویسے ہم ہیں بے قدرے, اللہ رب العزت جیسی حوصلہ مند ذات کو بھی فرمانا پڑا وما قدر اللہ حق قدر, انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی قدر کرنی چاہیے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اللہ اس آیت کو پڑھیں تو پڑھتے ہوئے دل کانپتا ہے. جس کا حوصلہ بڑا ہو نا وہ عام طور پر شکوے نہیں کرتا, اور اگر کبھی کوئی بات کر دے تو اس کا مطلب ہے کہ بے قدری کرنے والے نے بہت بے قدری کی. اللہ رب العزت جیسی عظیم الشان ہستی کا یہ فرمانا ما قدر اللہ حق کا قدر، یقین کرو دل پہ آرے چلتے ہیں یاد پڑھتے ہوئے، انہوں نے اللہ کی قدر نہیں کی جیسی کرنی چاہیے. تو نہ اللہ رب العزت کی قدر کی اور نہ ہی انبیاء کی قدر کی. اللہ تعالیٰ نے چاہ فرمایا یا حسرت علی العباد، ذرا انداز دیکھیے بات کرنے کا، اللہ اکبر، یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون، کوئی نبی ایسے نہیں آئے مگر انہوں نے ان کا مذاق اڑایا. پہلے زمانے میں انبیاء کا مذاق اڑایا جاتا تھا، آج کے دور میں نبی علیہ السلام کی مبارک سنتوں کا مذاق اڑایا جاتا، یہ بھی نبی علیہ السلام کا مذاق اڑانے والی بات ہے. یا حسرت علی العباد، ذرا ان الفاظ کو بار بار پڑھ کے معانی پہ غور کیجئے، ما قدر اللہ حق کا قدری، اس پہ غور کیجئے اور پھر اس پہ کیجئے، یا حسرت علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا به یستہزئون. اب ہماری طرف تو بے قدری کا یہ معاملہ، اور پروردگار کا حلم بھی دیکھیے، کان اللہ علیما حلیما، وہ علیم بھی ہے حلیم بھی ہے، اس کا حلم دیکھیے کہ باوجود ہماری تمام کوتاہیوں کے پھر فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، ارے کدھر کو جا رہے ہو، راستہ تو تمہارا کچھ اور تھا، منزل کہیں اور ہے اور رخ تم نے کہیں اور کیا ہوا ہے. اپنے بندے کو پروردگار عالم متوجہ فرماتے ہیں، فرماتے ہیں علم کے لفظ کے ساتھ، علم نجعل له عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، کیا ہم نے اسے دو آنکھیں نہیں دی، ہونٹ نہیں دیے، اس کو زبان نہیں دی، سیدھے راستے کی رہنمائی نہیں کی؟ الم نخلقکم من ماء مہین، کیا ہم نے تمہیں ایک ناپاک قطرے سے پیدا نہیں کیا؟ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو تمہارے لیے بچھایا نہیں؟ تو یہ علم کے لفظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کی طرف متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو ہم نے تمہارے لیے یہ سب کچھ کر دیا. اگر بندہ پھر بھی متوجہ نہیں ہوتا تو پروردگار عالم بڑے پیار سے فرماتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اس آیت کو پڑھے نا کبھی بیٹھ کے، یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، ہماری طرف سے معاملہ دیکھیے بے قدری کا، اور پروردگار کا حلم دیکھیے کہ باوجود گناہوں کے خطاؤں کے پھر بندے سے پوچھتے ہیں. یعنی یوں محسوس ہوتا ہے جیسے ایک ماں بیٹا چھوٹا رٹ جائے نا نادان، تو ماں بیٹی منا رہی ہوتی ہے، حالانکہ بیٹا چھوٹا ہے مگر ماں پیار محبت شفقت کی وجہ سے منا رہی ہوتی ہے. تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار عالم اپنے بندے کو منا رہے ہیں، فرماتے ہیں یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان تجھے تیرے کریم پروردگار سے کس چیز نے دھوکے میں ڈال دیا. اللہ تعالیٰ اپنی طرف متوجہ کرے تو پروردگار عالم چاہتے ہیں کہ میرے بندے میرے در پر آئیں اور میرے بن جائیں، اور پھر بھی بندے جب اپنی بات کو پورا نہیں کر پاتے، نفس و شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ یاد دلاتے ہیں، فرماتے ہیں الم احد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، اے بنی آدم کیا ہم نے تم سے یہ عہد نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی پوجا پاٹھ نہیں کرو گے، ایک میری عبادت کرو گے، یہ تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے. اب سوچئے کہ اس سب کچھ کے باوجود بسا اوقات آنکھوں پہ پٹی بندھی ہوتی ہے اور ہم اپنی من مرضی کی زندگی گزارتے پھر رہے ہوتے ہیں، نفس و شیطان ہمیں دھوکہ دیتے ہیں کہ تم نیک بن جاؤ گے، کوئی بھی بندہ آپ کو ایسا نہیں ملے گا جس کے ذہن میں یہ ہو کہ میں نے نیک بننا ہی نہیں. ہر ایک کے ذہن میں ہوگا نیک بن جاؤں گا، لیکن وہ توبہ نہیں کرنے دیتا، اس کو مؤخر کرواتا رہتا ہے، پیچھے ہٹاتا رہتا ہے، منہ میں لالی پاپ دیے رکھتا ہے تاکہ یہ چوستے رہے گناہوں کا لالی پاپ اور آگے معاملہ بڑھتا رہے، بڑھتا رہے آگے کا. ایک بزرگ ہے اکمال الشیم میں ایک عجیب بات کہی گئی، فرماتے ہیں اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا، بات بڑی عجیب ہے، اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیرے عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے. اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیرے عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے. تو باقی انسان بسا اوقات توبہ کو مؤخر کرتا چلا جاتا ہے، سوچتے ہیں توبہ کر لوں گا، لیکن یہ نہیں سوچتا کہ ابھی کرنی ہے، مؤخر کرتا ہے پیچھے. اور کئی دفعہ تو شیطان دل میں یہ ڈالتا ہے کہ تم تو توبہ کر ہی نہیں سکتے، گناہ سے بچ ہی نہیں سکتے، میں نے تو جی کئی دفعہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، جی میں تو اس گناہ کو چھوڑ ہی نہیں سکتا، مجبور ظاہر کرتا ہے. ہمیشہ ایک بات سوچا کرے، ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے، گناہوں سے بچنا ہمارے لیے مشکل ہے، پروردگار کے لیے گناہوں سے بچا دینا تو آسان ہے، تو ہم اللہ تعالی کی رحمت پہ نظر کیوں نہیں رکھتے؟ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ میرے لیے بچنا تو مشکل ہے مگر میرے پروردگار کے لیے بچا لینا بہت آسان ہے، وہ چاہے تو مجھے گناہوں سے بھی بچا لے اور پاک فرما دے. تو ہم اللہ رب العزت کی رحمت پہ نظر رکھیں. کئی دفعہ شیطان ذہن میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم توبہ تو کرو گے پھر کچھ عرصے بعد گناہ کر لو گے تو توبہ کا کیا فائدہ، یہ بہت بڑا دھوکہ کہ تم توبہ تو کر لو گے لیکن کچھ وقت کے بعد پھر گناہ کرو گے تو توبہ کا کیا فائدہ. نہیں، توبہ کا پھر بھی فائدہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت انسان توبہ کرنے لگے اس وقت دل میں عزمن جازمن پکا ارادہ ہو میں نے آئندہ گناہ نہیں کرنے، بھلے دوسرے دن پھر گناہ واقع ہو جائے پچھلی توبہ پہ اثر نہیں پڑے گا، اب کام نئے سرے سے. تو یہ توبہ کا فائدہ تھوڑا ہے کہ آج تک جتنے گناہ ہم نے کیے وہ تمام گناہ نام اعمال سے مٹا دیے جائیں، یہ کتنا بڑا کام ہے، اس لیے توبہ میں کبھی دیر نہ کرے. انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ، اللہ کے ذمہ ہے توبہ کا قبول کرنا ان بندوں کی، یعملون السوء بجہالۃ، جنہوں نے جہالت کی وجہ سے گناہ کیے. مفسرین نے لکھا کہ جب انسان پر شہوت کسی چیز کی غالب آ جاتی ہے تو عقل پہ پردے آ جاتے ہیں، وہ اس وقت عالم ہونے کے باوجود جاہل ہوتا ہے. تو یعملون السوء بجہالۃ، وہ جاہلوں والا کام جہالت کی وجہ سے کر رہا ہے، لہذا ثم یتوبون من قریب، فرمایا کہ وہ پھر جلدی توبہ کر لیتے ہیں. تو مفسرین نے لکھا کہ موت سے پہلے جس نے بھی توبہ کر لی وہ قریب کے لفظ میں داخل ہو گیا. تو اس لیے ہم اگر سچی توبہ کریں گے تو پچھلے جتنے بھی گناہ ہیں وہ سب کے سب گناہ ہمارے معاف کر دیے، اور آئندہ نئے سرے سے کام چلے گا. یہ کتنا بڑا کام ہے کہ پچھلا حساب بے باک وائنڈ اپ ہو گیا اور آج نئے سرے سے پھر شیٹ بننی شروع ہو گئی تو بوجھ کم ہو گیا. اس لیے توبہ میں انسان دیر نہ کرے، کرے اور بار بار کرے، بار بار کرے، عہد کرے. اور شیطان اگر دل میں ڈالے کہ تو پھر گناہ کر لے گا، اس کو بتائے کہ اگر میں پھر گناہ کر لوں گا تو پھر توبہ کروں گا، پھر گناہ کر لوں گا تو پھر توبہ کرے گا. یہ اللہ تعالیٰ کی عجیب شان کہ پھر اگر توبہ کریں گے تو وہ پھر قبول فرما لے گا. اس کی مثال سمجھ لیجئے کہ ایک آدمی کو سخت پسینہ آیا ہوا، اب اس کو چاہیے کہ نہائے اور کپڑے نئے پہن لے، صاف ستھرے پہن لے، اور اگر وہ سوچے کہ جی پسینہ آیا ہوا ہے نہاؤں گا تو پھر دوبارہ پسینہ آ جائے گا, تو اس لیے کیا نہانا؟ تو کوئی اسے عقل مند کہے گا؟ سب اسے بیوقوف کہیں گے نا, کہ عقل کے اندھے. اگر پسینہ ہے, کپڑے خراب ہے, بو آ رہی ہے, تو اب نہا لو. اگر بعد میں پھر پسینہ آ گیا, پھر نہا لینا, پھر کپڑے بدل لینا. جب جب پسینہ آئے گا تب تب غسل کر لینا. تو بالکل توبہ کا معاملہ ایسا, اگر ہمیں گناہوں کا پسینہ آیا ہوا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کا غسل کر لیں اور پسینے سے نجات پائیں. اول تو اللہ تعالیٰ پھر پسینے سے محفوظ فرمائیں گے, نیکیوں کے ایئر کنڈیشن کمرے میں بٹھا دیں گے, پسینہ ہی نہیں آئے گا. اور خدا نہ خواستہ آ بھی گیا تو پھر نہائیں گے اور پھر توبہ کریں گے. مزے کی بات یہ ہے کہ اگر شیطان بار بار ہمیں گناہ کروانے سے باز نہیں آتا تو پھر ہم بار بار توبہ کرنے سے باز کیوں آ جاتے ہیں؟ اگر وہ پیچھے نہیں ہٹ رہا تو ہم پیچھے کیوں ہٹیں؟ ہمیں بھی ڈٹے رہنا چاہیے. حضرت مجذوب رحمتہ اللہ علیہ نے عجیب اشعار کہے, فرماتے ہیں, نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. یعنی نفس پہلوان ہے اور تم اگر اس کو گرا نہیں سکتے تو تم اس کے سامنے ہاتھ ڈھیلے ڈال کے لیٹ ہی نہ جاؤ, کچھ کشتی تو کرو نا. نچت کر سکے نفس کے پہلواں کو تو یوں ہاتھ پاؤں بھی ڈھیلے نہ ڈالے. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. یہ تو عمر بھر کی کشتی ہے, اب تک اس نے ہمیں دبائے رکھا اور گناہ کروائے رکھے, آج ہم اس کو دبائیں اور اس سے توبہ کروا لیں. ارے اس سے کشتی تو ہے عمر بھر کی, کبھی وہ دبا لے کبھی تو دبا لے. اور اگر کوئی نازک مزاج یوں کہیں کہ جی میں نے تو کبھی دبایا ہی نہیں, ہمیشہ اسی نے ہی دبائے رکھا, ہمیشہ میرے نفس نے ہی مجھے دبائے رکھا, تو میں کیا کروں, میں تو کبھی نہیں دبا سکا. تو حضرت نے اس کا بھی جواب دیا, فرماتی ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی. اللہ والے دیکھو کیسی کیسی گتھیاں سلجا دیتے ہیں. فرماتی ہیں جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہر طور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہر طور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو سو بار ٹوٹے تو سو بار جوڑے. جو ناکام ہوتا رہے عمر بھر بھی, بہر طور کوشش تو عاشق نہ چھوڑے. یہ رشتہ محبت کا قائم ہی رکھے, جو سو بار توڑے تو سو بار جوڑے. اگر شیطان نے اس رشتے کو سو دفعہ گناہ کے ذریعے توڑا ہے تو بھائی ہم توبہ کے ذریعے اسے سو دفعہ جوڑ دیں. اللہ سے جڑے رہنا چاہیے نا, کٹے تو نہیں نہ رہنا چاہیے. تو اس لیے توبہ کر کے ہمیں چاہیے ہم اپنے دل کے تعلق کو اللہ سے فوراً جوڑ لیا کریں, اس میں دیر نہ کیا کریں. رب کریم پسند فرماتے ہیں, حضرت مفتی محمد حسن امرتسری جامع شفیع لاہور کے بانی مبانی حضرت افتخار ثانی رحمتہ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے, وہ اپنی کتاب میں ایک عجیب بات لکھتے ہیں. فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک بندہ کھڑا ہوگا اور یہ وہ بندہ ہوگا کہ جس نے گناہ کیے ہوں گے, پھر توبہ کی ہوگی, پھر گناہ کیے ہوں گے, پھر توبہ کی ہوگی, پھر گناہ کیے ہوں گے, سینکڑوں مرتبہ اس نے توبہ بھی کی ہوگی اور پھر گناہ بھی کر بیٹھا ہوگا, تو اس کے نام اعمال میں یہ سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. اب اس کی پوری ہسٹری بتا رہی ہوگی کہ یہ اس کا معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو فرمائیں گے بلا کر کہ دیکھو میرے فرشتوں, شیطان نے میرے بندے کو گرایا گناہ کے ذریعے, یہ توبہ کے ذریعے پھر کھڑا ہو گیا, پھر اس نے گرایا یہ توبہ کے ذریعے پھر کھڑا ہو گیا, اس نے پھر گرایا پھر کھڑا ہوا, شیطان نے اسے سینکڑوں مرتبہ گرایا, یہ سینکڑوں مرتبہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا. معلوم ہوا کہ میرا بندہ کھڑا ہونا چاہتا تھا, اس کے اس ارادے کی وجہ سے میں استقامت والوں کے ساتھ اس کو شمار کروا لیتا. فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو نیکوکاروں کے ساتھ شامل فرما دیں گے. فرمائیں گے کہ شیطان اسے گرانے سے باز نہیں آیا,
تو میرا بندہ کھڑا ہونے سے بھی پیچھے نہیں ہٹا.
تو یہ اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہو جائے گا عمل کہ شیطان نے بار بار گرایا, میرا بندہ بار بار کھڑا ہوا اور اس نے سچی توبہ کی. تو ہم سچی توبہ کے ذریعے اللہ رب العزت کو راضی کر لیں. اللہ رب العزت بڑے خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے. تو یہ توبہ ہمارے پاس ایک نعمت ہے جس کے ذریعے ہم پچھلے تمام گناہوں کو معاف کروا سکتے ہیں. کمپیوٹر میں آج کل ایک کمانڈ ہوتی ہے انڈو کمانڈ. اگر کوئی کمانڈ دے بیٹھے نا غلط, تو وہ انڈو کی کمانڈ دیتے ہی وہ جو کیا تھا وہ نلی پائی ہو جاتا ہے. تو دیکھو کمپیوٹر کی دنیا سے آج بات سمجھ میں آ جاتی. تو معلوم ہوا کہ ہم سے اگر کوئی گناہ ہو جائے تو ہم فوراً توبہ کی انڈو کمانڈ دے دیا کریں. تو توبہ کی انڈو کمانڈ دینے سے وہ گناہ جیسے کیا ہی نہیں. اور اگر ایسے گناہ ہیں کہ بھول ہی گئے, گناہ نام اعمال میں لکھے ہوئے ہیں, تو کمپیوٹر کی ایک کمانڈ ہوتی ہے اریز کمانڈ. اگر کسی فائل کو آپ نے اریز کرنا ہے یا کچھ لکھ بیٹھے غلط لکھ بیٹھے اس کو ختم کرنا ہے, اریز کمانڈ دے دیجئے, وہ سب کچھ ختم ہو جائے گا. تو ہم نے اب تک جتنے گناہ کیے ہم اگر توبہ کی اریز کمانڈ دے دیں گے تو وہ سب کے سب گناہ ختم کر دیے. تو ہم موقع سے فائدہ کیوں نہ اٹھائیں اور توبہ کے ذریعے اپنے رب کو کیوں نہ منائیں. یہ وقت ہے, یہ موقع ہے, غنیمت ہے, ہم اس موقع سے فائدہ اٹھا لیں. نیک محفلوں کی برکت کی وجہ سے دل بھی کچھ توبہ کے لیے آمادہ ہو جاتا ہے. گھر میں تو یہ کیفیت نہیں ہوتی, مگر اللہ والوں کی محفلوں میں انسان کا دل کچھ محسوس کرنے لگ جاتا ہے. دیکھیں شریعت نے نظر کے لگ جانے کو بیان فرمایا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے العین حق, نظر کا لگ جانا حق ہے, ٹھیک ہے. جو نظر بد لگ جاتی ہے, ایک صحابی کو لگی تھی, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نظر کا اثر اتارنے کا طریقہ بھی سمجھا دیا. تو ایک غور طلب بات ہے کہ وہ نظر جس کے اندر حسد تھی, عداوت تھی, دشمنی تھی, کینہ تھا, بدخواہی تھی, جب اس بندے کی نظر دوسرے پہ اثر کر جاتی ہے تو اللہ والے جن کی نظر میں اخلاص ہوتا ہے, رحمت ہوتی ہے, شفقت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے, للہانیت ہوتی ہے, پھر ان اللہ والوں کی نظر دوسروں پہ کیوں اثر نہیں کر سکتی. تو یہ اللہ والوں کی نظر لگ جاتی ہے, یہ جو ان کی محفل میں آ کے کچھ دل نیکی پہ آمادہ ہو جاتے ہیں نا, یہ اصل میں ان کی نظر لگتی ہے. تیرا علاج نظر کے سوا کچھ اور نہیں. آج دنیا کینسر کا علاج شعاعوں سے کرواتی ہے, ہر ملک میں ہو رہا ہے کینسر کا علاج شعاعوں سے, حالانکہ وہ شعائیں نظر تو نہیں آتی. اسی طرح یہ جو گناہوں کا کینسر ہے نا, اس کا بھی علاج شعاعوں سے, وہ دل سے شعائیں نکلتی ہیں. یہ دل بھی ٹرانسمیٹر ہے, یہ شعائیں ڈالتا ہے, پھر انسان کے وہ اندر کے گناہوں کے کینسر ختم ہو جاتے ہیں. اور جو انسان سمجھتے ہیں کہ میں تو توبہ کر ہی نہیں سکتا, اللہ رب العزت اس کو بھی توبہ کی توفیق عطا کرنا. اس لیے توبہ کے کرنے میں انسان دیر نہ کرے, ہمیشہ اپنے رب کو منائے اور اس کے سامنے سچی توبہ کرے اور نیکوکاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرے. اب دیکھیے ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حضور کامیاب ہو جائیں تو قیامت کے دن ہماری پیشی دو طرح سے ہو سکتی ہے. یا تو پیشی ہوگی دوست کی مانند, یا پیشی ہوگی نافرمان کی مانند. دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں نا. یا تو پیشی ہوگی دوست کی مانند, ایک غلام کی مانند, اور یا پھر پیشی ہوگی ایک نافرمان کی مانند. دو صورتیں ممکن ہیں. اب کیسے ہماری پیشی اچھی ہو؟ اگر تو دوست کی مانند ہوئی, اللہ رب العزت اعزاز عطا فرمائیں گے اور اپنی تجلی نصیب فرمائیں گے. اور اگر نافرمان کی طرح پیشی ہوئی تو پھر ہم سزا پائیں گے. لہذا قیامت کے دن اللہ رب العزت سے اچھی ملاقات کے لیے دو چیزیں ہیں جو ہمیں دل میں بٹھا لینی چاہیے, کہ یا تو ہمارے دل میں اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہو اور اس شوق کی وجہ سے ہم بھاگ بھاگ کر نیکیاں کریں، نیک اعمال کریں، یہ بندہ جب اللہ رب العزت کے حضور قیامت کے دن پہنچے گا، علماء نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح عزت افزائی کریں گے جیسے کسی انسان کا بیٹا پردیش میں کئی سال گزار کے آئے تو گھر آنے پر ماں باپ اس کا اکرام کیا کرتے ہیں، تو جس طرح ماں باپ اس بچے کو ریسپشن دیتے ہیں اور اعزاز کے ساتھ اس کو گھر میں بٹھاتے بلاتے ہیں، جب بندہ اپنی زندگی نیکوکاری پر گزار کر جائے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا بھی اسی طرح اکرام فرمائے گا. تو یا تو دل میں اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق ہو، یا پھر اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف ہو، پیشی کا خوف، دل میں یہ ڈر ہو اگر میں نے گناہ کیے تو میں نے اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، میرا کیا بنے گا. تو یہ دو چیزیں اس کو سیدھے راستے پہ رکھتی ہیں، نیکی کا شوق نیکیاں کرواتا ہے، پیشی کا خوف گناہوں سے بچاتا ہے. نیکی یعنی ملاقات کا شوق انسان سے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرواتا ہے، ملاقات کا شوق انسان سے بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرواتا ہے، اور اللہ کے سامنے پیشی کا خوف اس کو ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچاتا ہے. تو یہ دو چیزیں ہمارے دل میں ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق بھی ہو اور اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف بھی ہو. ہمارے سلف صالحین کو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا شوق تھا اور وہ اس ملاقات کے شوق میں خوب ڈٹ کے عبادت کرتے تھے، خوب ڈٹ کے عبادت کرتے تھے، سارا دن عبادت میں گزارتے تھے اور ان کی راتیں بھی ان کے دنوں کی مانے دعا کرتی تھی، ان کی راتیں بھی ان کے دنوں کی مانے دعا کرتی، ایسی راتیں گزارتے تھے. ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں حیران ہوتے ہیں کہ انہوں نے ایسی نیکیاں کر کیسے لی. اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا ایسا شوق تھا، ساری ساری رات مصلی پہ گزار دیتے تھے، جان بوجھ کر کوئی گناہ نہیں کرتے تھے. چنانچہ حضرت مجدد الفانی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی، وہ فرماتے ہیں اس امت میں ایسے باخدا لوگ بھی گزرے ہیں کہ ان کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں مل سکا. اس امت میں ایسی پاک باز ہستیاں بھی گزری، ایسی پاک باز ہستیاں بھی گزری کہ جن کے گناہ لکھنے والے فرشتے کو 20-20 سال تک گناہ لکھنے کا موقع نہیں ملا. تو یا تو نیکی کا شوق ہو اور اس شوق میں انسان بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرے، بڑھ بڑھ کے نیکیاں کرے. امام اعظم رحمت اللہ علیہ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اب آج کچھ ایسے لوگ ہیں جو اس بات کو سن کے تڑپ اٹھتے ہیں، کہتے ہیں جی دیکھو یہ کیسی باتیں بنا لی ہیں، 40 سال تک کبھی سوئے ہی نہیں، 40 سال تک انہوں نے کبھی حقوق زوجیت ادا نہیں کیے کہ عشاء کے وضو سے فجر کا نماز پڑھ لی. وہ بیچارے بات کی حقیقت کو نہیں سمجھتے. آج تھوڑا یہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کر دیں کہ کچھ باتیں عرف میں کہی جاتی ہیں، جو باتیں عرف میں کہی جائیں ان کو شریعت اسی طرح قبول کر لیتی ہے، عرف میں جو باتیں کہی جائیں شریعت ان کو اسی طرح قبول کر لیتی ہے. مثال کے طور پر ایک عالم تھے، حدیث پاک پڑھاتے رہے، عمر گزر گئی، بوڑھے ہو گئے، بالآخر فوت ہو گئے. اب ان کے فوت ہونے پر کوئی بندہ کہتا ہے اجی انہوں نے تو ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزار دی. ایسی بات کرتے ہیں نا، اجی ساری عمر پڑھنے پڑھانے میں گزار دی، تو کیا مطلب چھٹی کبھی نہیں ہوئی تھی، کوئی چھٹی کا دن نہیں گزرا تھا درمیان میں. وہ تو عرف میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ زندگی کا معمول ایسا رہا، چھٹیاں بھی آ جاتی ہیں درمیان میں، مگر زندگی کی ترتیب تو نہیں نا بدلتی کوئی اسے. تو عرف میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ انہوں نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی اور اس میں کوئی اشکال پیش نہیں آتا. اچھا اور بریک جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہم تو قرآن مانتے ہیں، تو ذرا قرآن کے حوالے سے بات کر دی جائے. یہ کیا چیز تھی؟ یہ اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق تھا. آج ایک بات آپ کے سامنے کر دی جائے، ابھی دل میں آئی ہے اور یہ معرفت امام ربانی مجدد ثانی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھی ہے. وہ نماز کی اہمیت پر ایک مکتوب لکھتے ہیں، ذرا بات توجہ طلب ہے، نماز کی اہمیت پر ایک مکتوب لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ دنیا میں انسان کی نماز کی جو کیفیت ہوگی آخرت میں اللہ رب العزت کے مشاہدے کی اسی وہی کیفیت نصیب ہوگی. دنیا میں اس کی نماز کی جو کیفیت ہوگی آخرت میں اس کو جو اللہ کا مشاہدہ نصیب ہوگا اس کی وہی کیفیت ہوگی. پھر اس کے بعد اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ مثال کے طور پر ایک آدمی ایسی حضوری کے ساتھ نماز پڑھتا ہے کہ اس کو کوئی باہر کا خیال نہیں آتا, وہ کوئی خیال دل میں نہیں جمنے دیتا, کوئی دل میں اس کو دنیا کا خیال نہیں آتا. تو فرماتے ہیں کہ ایسی یکسوئی سے نماز پڑھنے والا جب جنت میں پہنچے گا اس کو اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوگا اور اللہ تعالی کے رخ انور کے اوپر کوئی پردہ نہیں ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ جو آدمی نماز پڑھتا ہے اور اس کو نماز میں ادھر ادھر کے خیالات آتے ہیں, جتنے خیالات دنیا میں نماز کے اندر آیا کریں گے اگر جنت میں چلا بھی گیا اور اس کو اللہ کا دیدار بھی نصیب ہوا تو اللہ کے چہرے پر صفات کے اتنے پردے آ جائیں. اللہ کیسی عجیب بات کہی. فرماتے ہیں جو چاہتا ہے کہ جنت میں بغیر پردوں کے اس کو اپنے مالک کا دیدار نصیب ہو اس کو چاہیے کہ محنت کرے کہ دنیا میں بغیر وساوت کے اس کو نماز نصیب ہو. اب ہم اتنے محنت کرتے ہیں, ہمارے دل کی طرف ہے کہ ہمیں ایسی نماز نصیب ہو جائے, فرمائی ہے. تو یہ جو اللہ والے اللہ اللہ سکھاتے ہیں اصل میں یہ نماز پڑھواتے ہیں, ایسی نمازیں بنا دیتے ہیں. ذرا ان کی صحبت میں چند دن رہ کے دیکھیے آپ کی نماز کی آپ کو کیفیت بدلی ہوئی نظر آئے گی. تو یہ نماز مطلوب ہے. اس لیے حضرت احمد ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ انسان بیعت ہوتے وقت یہ نیت کرے کہ مجھے مقام احسان کی کیفیت والی نماز نصیب ہو جائے گی. یہ فرماتے ہیں. تو اس لیے ہر بندے کو مرد ہو یا عورت یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ایسی نماز پڑھیں کہ جس میں کوئی باہر کا خیال نہ آئے تاکہ قیامت کے دن اگر اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہو تو درمیان میں کوئی بھی پردہ اندھا نہ جو ہے حائل نہ ہو. تو یہ تمنا تو رکھے نا, کئی دفعہ تمنا رکھنے سے اللہ رب العزت نعمت عطا فرما دیتے ہیں. چنانچہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بڑے عبادت گزار تھے, ان کے سامنے ایک لوہار رہتا تھا اور اس لوہار کے بچے زیادہ تھے, وہ بیچارہ سارا دن لوہا کوٹتا تھا, بچی کے سامنے بیٹھا رہتا تھا, اوزار بناتا تھا. بہت ہو گیا, امام احمد بن حنبل بھی بہت ہو چکے تھے بہت عرصہ پہلے. کسی نے خواب میں دیکھا کوئی بڑے عالم محدث تھے, انہوں نے پوچھا بھی تیرے ساتھ کیا گزری, کہنے لگا کہ اللہ کی رحمت ہو گئی اور مجھے امام احمد بن حنبل کے درجے میں ہی مکان عطا کر دیا گیا. وہ بڑے حیران کہ کہاں امام احمد بن حنبل اور کہاں یہ حداد لوہا کوٹنے والا, ان کو ان کے برابر کا درجہ دے دیا گیا. تو وہ اٹھے بڑے حیران تھے, کہنے کہ کوئی نہ کوئی اس کا عمل ہوگا جو قبول ہو گیا. اس کے اہل خانہ کے پاس گئے اور اہل خانہ کو یہ خواب سنا کر کہا کہ اس کی زندگی کی کوئی بات بتاؤ, لگتا ہے کہ کوئی بات اللہ کو پوری ہو گئی. اس نے دو باتیں بتائیں ان کی اہلیہ نے کہ ہاں میں نے ان کی زندگی میں دو باتیں دیکھی ہیں, مجھے لگتا ہے کہ ان دو باتوں میں سے کوئی قبول ہو گئی. پہلی بات تو یہ کہ اس کے اندر اللہ تعالی کا ادب بڑا تھا, اس کے اندر اللہ تعالی کا ادب بڑا تھا, اتنا ادب تھا کہ اگر اپنا ہتھوڑا مارتے ہوئے اس نے اوپر اٹھایا اور اسی حالت میں مؤذن نے اللہ اکبر کہہ دیا تو اللہ کا نام سنتے ہی وہ اپنے ہتھوڑے کو مارتا نہیں تھا, وہیں سے واپس رکھ دیا کرتا. کہتا تھا اذان ہو گئی میں کام چھوڑ کے پہلے نماز پڑھوں گا بعد میں کام کروں گا. تو اللہ کے نام کا اتنا ادب تھا, اللہ تعالی کے نام کا اتنا ادب تھا, حکم کی اتنی عظمت تھی دل میں کہ اگر اس نے ہتھوڑا اٹھا لیا لہرایا کہ اس کو نیچے مارے اور اوپر ہاتھ ہے, اس دوران اذان کی اللہ اکبر کی آواز آئی تو وہ اس آواز کے بعد ہتھوڑے کو مارتا نہیں تھا, رکھ دیتا تھا. اب مؤذن نے مجھے بلا لیا, میں پہلے اللہ کا حکم پورا کروں گا بعد میں کام کروں. تو کہنے لگی ایک تو اس کے اندر اللہ رب العزت کا ادب بڑا تھا, اور کہنے لگی کہ دوسرا جب رات کو تھکا ہوا وہ بستر پہ آتا چھت کے اوپر بچوں کے پاس بیٹھتا, اور دوسری مکان کی چھت پر امام احمد بن حنبل رات کو عبادت میں مصروف ہوتے تو یہ ان کو دیکھ کے ٹھنڈی سانس لیتا اور مجھے کہا کرتا تھا میں کیا کروں, میرے بچے زیادہ ہیں, بچوں کو کھلانے پلانے کی میرے اوپر بوجھ ہے, ذمہ داری ہے, مجھے سارا دن کام کرنا پڑتا ہے, اگر میرے سر پر بوجھ نہ ہوتا تو میں بھی امام احمد بن حنبل کی طرح اللہ کی عبادت میں رات گزار دیتا. وہ بزرگ فرمانے لگے یہ جو اس کے دل کے اندر حسرت تھی اللہ نے اس حسرت کو قبول کر کے ان کو امام احمد بن حنبل کے درجے میں عطا فرمایا. تو ہم اگر راتوں کی عبادت نہیں کر پاتے تو میرے دوستو حسرت تو دل میں رکھیں نا, تمنا تو رکھیں. اگر ایسی نمازیں نہیں پڑھ پاتے تو ایسی نمازیں حاصل کرنے کی تمنا تو رکھیں نا. یعنی افسوس کی بات تو یہ ہے کہ تمنائیں نہیں ہیں آج دل میں, دل سے تمنائیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, تیری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی, مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری, میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. اللہ کرے ہماری آرزویں بدل جائے. آج ہم نے دنیا کو آرزو بنایا ہوا ہے, تو یہ ہماری آرزویں ہو کہ ہم عبادت بھری راتیں گزاریں, ہم اللہ رب العزت کے قرآن کو سینے میں اتاریں, ہم نیک اعمال اور تقوی والی زندگی گزاریں, ہم بغیر وساوت کے نماز پڑھنے والے بن جائیں, گناہوں سے پاک زندگی گزارنے والے بن جائیں. یہ نیکی کا شوق ہمارے اندر آ جائے, تو جب یہ نیکی کا شوق ہوگا تو پھر ہم بھاگ بھاگ کے نیکیاں کریں گے. تو دو طریقے ہیں, یا تو انسان اللہ رب العزت سے ملاقات کا شوق رکھتا ہو پھر وہ دوڑ دوڑ کے نیکیاں کرتا ہے, بھاگ بھاگ کے نیکیاں کرتا ہے, یا پھر دوسری چیز کہ اس کے دل میں اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا خوف ہو. اللہ رب العزت کے سامنے پیشی کا, جب پیشی کا خوف ہوتا ہے پھر انسان گناہوں سے بچتا ہے, ڈرتا ہے کہ میرا کیا بنے گا جب میں اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوں گا. اور اس کے واقعات بہت زیادہ ہیں کتابوں میں, عنوان کے تحت کئی کئی باب دیے ہوئے ہوتے ہیں اس کے, کہ اللہ والوں کے خوف کے واقعات, کہ ان کے دل میں اللہ کا کتنا خوف تھا. چنانچہ سیدنا صدیق اکبر لانو جیسی جلیل القدر ہستی, وہ بھی کبھی کبھی یوں فرماتے تھے اے کاش مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا, اے کاش میں گھاس کا تنکا ہوتا, میں کسی مومن کے بدن کا باز ہوتا. اب یہ الفاظ اس ہستی کے کہ جن کے بارے میں اللہ کے محبوب نے فرمایا میں نے سب لوگوں کے احسانات کا بدلہ دے دیا, ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. اللہ, نبی علیہ السلام کا یہ کہہ دینا کہ میں نے سب کے احسانات کا بدلہ دے دیا اور ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ دے گا. کیسے احسانات کیے نبی علیہ السلام, ان کے بارے میں یہ حضرت عمر لانو کے بارے میں آتا ہے کہ بہت ہی زیادہ رویا کرتے تھے, حتیٰ کہ رخسار کے اوپر آنسوؤں کے گرنے کی وجہ سے لکیروں کے نشان نظر آتے تھے, اتنا کثیر البقا تھے, روتے تھے, پتہ نہیں کیا بنے گا. چنانچہ حضرت حذیفہ اللہ کو ایک مرتبہ بلایا اور کہا حذیفہ آپ کو نبی علیہ السلام نے منافقین کے نام بتائے ہیں, اور یہ بھی مجھے پتہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے منع کر دیا کہ یہ نام آگے کسی کو نہ بتانا, میں منافقین کے نام آپ سے نہیں پوچھتا, صرف اتنا بتا دو کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں ہے, صرف اتنا بتا دو کہیں عمر کا نام تو ان میں شامل نہیں. اللہ, اور جب وفات کا وقت آیا حد کر دی, اللہ اکبر, بلایا صحابہ کو اور وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب میری وفات ہو جائے تو مجھے جلدی نہلا دینا, کفنا دینا اور جلدی دفنا دینا. پھر اس بات کو کئی مرتبہ مختلف جو ہے وقفے کے بعد بار بار کہا, بار بار تاکید کی. ایک صحابی نے کہا کہ ہم جلدی کریں گے آپ کو کفنانے دفنانے میں, آپ کیوں اتنی جلدی کر رہے ہیں؟ جب انہوں نے یہ کہا تو عمر اللہ نے عجیب جواب دیا, عجیب جواب دیا, سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے. فرمایا میں جلدی کی تاکید اس لیے کر رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا, اگر اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے جلدی اللہ سے ملا دینا، اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے خفا ہوئے تو تم میرا بوجھ اپنے کندھوں سے جلدی ہٹا دینا۔ عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ اگر اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے اللہ سے جلدی ملا دینا، اور اگر وہ مجھ سے خفا ہوئے تم میرا بوجھ جلدی کندھوں سے ہٹا دینا۔ عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے۔
اللہ
یہ ہوتی ہے خشیت، یہ ہوتا ہے دل میں خوف۔
اللہ
اور امت کے کتنے اور ایسے اولیاء گزرے کہ جن کو یہ خوف کا مقام حاصل تھا، چنانچہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، یاد بات سمیٹنے کی کوشش کرے گا، عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ محدثین میں سے وہ محدث ہیں کہ جن کے بارے میں اتنے تعریفی کلمات کہے گئے کہ اسماء الرجال کی کتابوں میں اتنی تعریف کسی محدث کی نہیں کی گئی، حتیٰ کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں بھی تعریف کے وہ لفظ نہیں کہے گئے جو تعریفی لفظ امام عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں۔ متفقہ طور پر ایسے بندے تھے، سب نے ان کی تعریف کی، ایسی زندگی تھی، اتنے بڑے محدث تھے۔ ایک وقت میں 40,000 طلباء ان کے پاس بیٹھ کر حدیث کا درس سنا کرتے تھے، 40,000۔ اس زمانے میں سپیکر تو تھا نہیں، تو وہ حدیث بیان کرتے، لوگ ان سے سن کے آگے مکبر کی طرح سناتے رہتے، جیسے نماز میں مکبر آگے تکبیر کہتے رہتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ وہ جو مکبر حضرات تھے ان کی تعداد گنی تو ان کی تعداد 1200 نکلی۔ اب 1200 بندے اگر اس حدیث کو آگے سنانے والے ہیں تو مجمع کتنا بڑا ہوگا۔ تو 40,000 طلباء ایک وقت میں بیٹھ کے ان سے حدیث سنا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، لاکھوں تو شاگردوں کے استاد۔ جب آخری وقت آیا، اپنے شاگرد موجود تھے، ان کو حکم دیا کہ مجھے چارپائی سے نیچے لٹا دو۔ اب نیچے کچی زمین تھی، شاگرد ہچکچائے، دوبارہ فرمایا مجھے چارپائی سے نیچے لٹا دو۔ الامر فوق الادب، حکم سے ادب سے زیادہ جو ہے وہ قابل عمل بن جایا کرتا ہے۔ شاگردوں نے تعمیل حکم کے طور پر حضرت کو اٹھایا چارپائی سے اور نیچے زمین کے اوپر لٹا دیا، مگر ان کی تو چیخیں نکل گئی۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جس بزرگ نے لاکھوں انسانوں کو حدیث پڑھائی تھی وہ اپنے رخسار کو زمین سے ملنے لگے، رگڑنے لگے، اور روتے ہوئے اپنی داڑھی کو پکڑ کر کہنے لگے، اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ یہ نہیں کہا اللہ میں نے حدیث کی خدمت کی ہے، یہ نہیں کہا میں نے تیرے بندوں کو نیکی کا درس دیا، یہ نہیں کہا اللہ میں نے بچھڑے ہوئے کو تیرے ساتھ ملایا ہے، زندگی کا کوئی عمل پیش نہیں کیا، بس عاجزی کر رہے ہیں، اپنے بالوں کو پکڑ کے ریش کے کہتے ہیں اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما۔ تو یہ ہے خوف خدا، کہ یا تو دل میں شوق لکھا ہو یا پھر دل میں خوف خدا۔ اللہ اس خوف خدا کی اللہ کے ہاں بڑی قیمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کریم کے زمانے کے بزرگ گزرے ہیں، سکھ گرانے کے تھے، اللہ نے ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائی، حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث کا دورہ کیا، لاہور آئے، اور الحمدللہ بڑے صاحب کشف اور صاحب حال بزرگ تھے۔ ان کا درس قرآن بڑا معروف تھا، عجیب درس قرآن دیتے تھے، مگر ان پر خشیت بہت رفتاری رہتی تھی، اس لیے اکثر روتے رہتے تھے اللہ کی خشیت کی وجہ سے۔ بہت ہو گئے، ان کی قبر سے خوشبو آنے لگ گئی، 3 دن تک خوشبو آتی رہی، لوگوں نے مٹی اٹھانی شروع کر دی، حتیٰ کہ ان کے بعد والوں نے دعائیں مانگی، اللہ مہربانی فرما دے یہ خوشبو ختم ہو جائے، لوگ تو پھر قبر ہی نہیں چھوڑیں گے۔ تب جا کر وہ خوشبو ان کی قبر سے آنی بند ہوئی۔ کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ حضرت آگے کیا بنی، حضرت نے فرمایا میری اللہ رب العزت کے ہاں پیشی ہوئی، تو پروردگار عالم نے مجھے فرمایا احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا، احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا۔ تو فرمانے لگے کہ جب میں نے یہ سنا تو میں تو اور ڈر گیا کہ مجھ سے پوچھا جا رہا ہے احمد علی تو اتنا کیوں روتا تھا، تو کہنے لگے میں تو اور ڈر گیا، جب میں اور گھبرا گیا، ڈر گیا، تو پروردگار عالم نے فرمایا
कि तू आज भी डर रहा है, आज तो तेरे इकराम का दिन है, हमने तेरी भी मगफिरत कर दी और जिस कब्रिस्तान में तुझे दफन किया उस कब्रिस्तान के सब गुनहगारों की भी मगफिरत कर रहा। तो डरने वालों को ये इनाम मिलते हैं फिर कि फिर उनकी अपनी भी बख्शिश होती है और जहां वो दफन हो जाते हैं अल्लाह उसकी बरकत से करीब वालों की भी मगफिरत फरमा दे। अल्लाह तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेशी का खौफ। अल्लाह चुनाचे अल्लाह वाले क़यामत के दिन की पेशी से ये डरते थे कि कहीं नबी अलैहिस्सलाम के सामने हमारे करतूतों को खोला गया तो हमें कितनी शर्मिंदगी होगी। चुनाचे कहने वाले ने अजीब शेर कहा, अलामा इकबाल ने अजीब शेर कहा, फरमाया तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज महशर उतर आए मन पजीर, तू गनी अज़हर दो आलम मन फकीर, रोज महशर उतर आए मन पजीर, गर तुमी बीनी हिताबम नागुजीर, अज निगाहे मुस्तफा बिना बगीर। ए अल्लाह तू तो आलम से गनी है और मैं फकीर हूँ, अल्लाह क़यामत के दिन मेरे उज़्रों को कबूल कर लेना, और अगर तेरा ये फैसला हो कि तूने मेरा हिसाब लाज़मी लेना है तो अल्लाह मेरी फरियाद कबूल कर ले, मुस्तफा करीम की निगाहों से ओझल हिसाब लेना, कहीं उनके सामने मुझे शर्मिंदगी ना हो जाए। अल्लाह शहर की गादर जिलानी रहमतुल्लाह के हालात जिंदगी में लिखे कि एक मरतबा वो अल्लाह रब्बुल इज्जत से बहुत इस्तिग़फ़ार करते रहे करते रहे करते रहे, माफी मांगते रहे, तौबा करते रहे, हत्ता कि अजीब कैफियत हुई, उस कैफियत में कहने लगे हे अल्लाह मेरे गुनाहों की मगफ़िरत फरमा दे, मगफ़िरत फरमा दे, और आखिर पर कहने लगे हे अल्लाह अगर आपका ये फैसला हो कि मगफ़िरत नहीं करनी, अल्लाह फिर क़यामत के दिन मुझे अंधा खड़ा कर देना, ऐसा ना हो कि तेरे नेक बंदों के सामने मुझे शर्मिंदगी हो जाए। तो या तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के साथ मुलाकात का शौक हो तो फिर इंसान भाग भाग के नेकियां करता है, या फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने पेशी का खौफ हो तो फिर इंसान गुनाहों से बच जाता है। अल्लाह ताला हमें नेकी का शौक भी अता फरमा दे और अपनी सामने पेशी का खौफ भी अता फरमा दे। आखिर दुआ से पहले चंद मिनट आप हजरात अपने दिलों की तरफ ध्यान करके बैठ जाइए, जो कुछ सुना है इसको अपने दिल में जखीरा बना लीजिए, चंद मिनट के लिए जिक्र कल्बी कीजिए, आंखों को बंद कर लीजिए, सर को झुका लीजिए, दुनिया और जो कुछ दुनिया में है उससे हट कट के अल्लाह ताला की याद में डूब जाइए। इंसान जब अपने अंदर झांकता है उसे अपनी असल तस्वीर नजर आती है, अपने मन के दरीचे को खोलिए, अपनी असल तस्वीर को देखिए।
बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, आह जाती है असर को खींच लाने के लिए, बादलो हट जाओ दे दो राह जाने के लिए, ऐ दुआ फरियाद कर अर्शे बरी को थाम के, ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के, ऐ दुआ फरियाद कर अर्शे बरी को थाम के, ऐ खुदा रुख फेर दे अब गर्दिशे अय्याम के, खल्क के रांधे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए, खल्क के रांधे हुए दुनिया के ठुकराए हुए, आए हैं अब तेरे दर पर हाथ फैलाए हुए, हक परस्तों की अगर की तूने दिल जोई नहीं, ताना देंगे बुत के मुस्लिम का खुदा कोई नहीं, حق پرستوں کی اگر کی تو نے دل جوئی نہیں تان دیں گے بت کے مسلم کا خدا کوئی نہیں رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں خار ہیں بدکار ہیں ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں جو بھی ہیں آقا تیرے محبوب کی امت سے ہیں رحم کر اپنے نہ آئینے کرم کو بھول جا ہم تجھے بھولے ہیں لیکن تو نہ ہم کو بھول جا کریم ہم ظاہر میں بندے ہیں حقیقت میں نہایت گندے ہیں ہمارے اندر کی گندگیوں کو دور فرما دلوں کی ظلمت کو دور فرما دنوں کی سختی کو دور فرما اللہ ہمارے دنوں کو منور فرما ہمارے دل کی دنیا کو آباد فرما اے مالک ہماری نگاہوں کو پاک فرما ہمارے دنوں کو صاف فرما ہمارے سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہماری ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے اللہ ہمیں برے دن سے محفوظ فرما بری رات سے محفوظ فرما اے اللہ برے کاموں سے محفوظ فرما برے انجام سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اے اللہ پھسلنے سے محفوظ فرما ڈگمگانے سے محفوظ فرما عزت ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما مخلوق کے سامنے کی رسوائی سے محفوظ فرما جگ ہنسائی سے محفوظ فرما اے اللہ گناہوں سے ہماری جان چھڑا اور نیکیوں کا شوق نصیب فرما نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرما اے اللہ ہمیں تقوی و طہارت والی زندگی نصیب فرما اتباع سنت والی زندگی نصیب فرما رب کریم ہمارے آنے والے وقت کو گزرے وقت سے بہتر فرما آنے والی زندگی کو گزری زندگی کا سہارا بنا اے مالک ہمیں نماز کی حضوری نصیب فرما سجدے کا سرور نصیب فرما قرآن پاک پڑھنے کا لطف نصیب فرما رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما اے اللہ ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما اے اللہ کلمہ پڑھتے ہوئے تو کل بال سفید ہو گئے اے اللہ ہمیں ایمان حقیقی کی حلاوت کب نصیب ہوگی اے اللہ ماں سے پہلے پہلے ایمان حقیقی کی حلاوت نصیب فرما رب کریم رحمت کا معاملہ فرما اے اللہ نمازیں پڑھتے ہوئے عمر گزرتی جا رہی ہے مساوت سے ہماری جان کب چھوٹے گی ہمیں یکسوئی والی نماز کب نصیب ہوگی جمعیت والی نماز کب نصیب ہوگی رب کریم ہم پر رحمت فرما اے اللہ ہمارے نیک اعمال کو قبول فرما اے اللہ نفس شیطان نے ہمیں قدم قدم پہ دھوکے دیے ہم سے غیبتیں کر کے ہمارے نیک اعمال ضائع کروائے حسد کے ذریعے نیک اعمال ضائع کروائے اللہ ہماری حالت لٹے ہوئے قافلے کی طرح ہے جس کو ڈاکوؤں نے لوٹ لیا ہو اللہ دنیا میں کوئی لوٹا جائے تو لوگ اس پہ ترس کھا لیا کرتے ہیں اللہ ہم بھی لٹے پٹے بیٹھے ہیں نیکیاں ہم قیمتوں کے ذریعے گواہ بیٹھے حسد کے ذریعے گواہ بیٹھے اللہ آپ بھی ہمارے اوپر رحم فرما دیجئے رب کریم رحم فرمائیے اور ہمارے حال پر رحمت کی نظر فرما دیجئے اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے رب
کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری اصلاح فرما دیجئے، اے اللہ ہمیں اخلاق حمید عطا فرما دیجئے، رب کریم اس نیک محفل میں ہماری توبہ قبول کر دیجئے، اٹھنے سے پہلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ دنیا اور آخرت کی ذلت رسوائی سے محفوظ فرما، اے مالک آپ نے خود ارشاد فرمایا ادعونی استجب لکم، بندو دعا کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، میرے مالک آپ بھی سچے، آپ کا کلام بھی سچا، اللہ ہم نے جو دعائیں کی ہیں اب قبول فرما لیجئے، اللہ قبول فرما لیجئے، اے مالک قبول فرما لیجئے، اللہ آپ نے قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا فلا تنہر، اور سوالی کو جھڑکی نہ دو، انکار نہ کرو، جب ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے ہم سوالی کو انکار نہ کریں تو مالک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں، اللہ آپ بھی انکار نہ کیجئے، اے اللہ آپ بھی ہمیں خالی نہ اٹھا دیجئے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو پٹے کپڑے کی طرح منہ پہ نہ مار دیجئے، اے اللہ ہمیں اپنے درد سے دھکے نہ دے دیجئے، نفس شیطان کے حوالے نہ کر دیجئے، رب کریم ہم آپ کی بے نیازی سے ڈرتے ہیں، اللہ جب بے نیازی کی نگاہ اٹھتی ہے آپ تو بلم باؤس کی 5000 کی عبادت کو ٹھوکرے مار دیتے ہیں، اللہ ہمارے پاس تو عبادتیں بھی نہیں جو پیش کر سکیں، ہمارے پاس تو آپ کی رحمت کا سہارا ہے، اللہ رحمت فرما دیجئے، اے مالک رحم فرما دیجئے، اپنا فضل فرما دیجئے، رب کریم کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، آئندہ تقویٰ طہارت کی زندگی نصیب فرما، اے اللہ آئندہ میں نیکوکاری کی زندگی نصیب فرما، رب کریم وہ سب گناہ معاف فرما دیجئے جو ہم نے تنہائیوں میں کیے، وہ گناہ معاف کر دیجئے جو محفلوں میں کیے، وہ گناہ معاف کر دیجئے جو راتوں میں کیے، وہ گناہ معاف کر دیجئے جو دن میں کیے، اے اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دیجئے جن کو ہم نے کیا اور بھول گئے، اللہ وہ گناہ بھی معاف کر دیجئے جو ہمارے ذہنوں میں آج تک یاد ہیں، اللہ سب گناہوں کو معاف فرما دیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ آپ تو دے کے خوش ہوتے ہیں اور آپ کے بندے لے کے خوش ہوتے ہیں، اللہ ہم لینے والوں کو عطا فرما دیجئے اور ہمیں خوشی خوشی محفل سے اٹھائیے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرمائیے، اے اللہ ہم نے گھروں میں دیکھا ماں باپ اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمناؤں کو پورا کر کے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہماری چھوٹی چھوٹی تمنائیں ہیں ان کو پورا فرما دیجئے، رب کریم ہم سے راضی ہو جائیے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اٹھنے سے پہلے ہماری خطاؤں سے درگزر کی فرما دیجئے، اے اللہ ہمارے اٹکے ہوئے کاموں کو آسان کر دیجئے، اے اللہ کاروبار کی پریشانیوں کو دور کیجئے، گھر بار کی پریشانیوں کو دور کیجئے، اولاد کی پریشانیوں کو دور کیجئے، صحت سے متعلقہ پریشانیوں کو دور کیجئے، اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کے پیغامات بھیجے یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے ان سب کی نیک دعاؤں کو قبول فرما لیجئے، میرے مولا ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما اور آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرما، رب کریم جو مانگا ہمیں وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اے مالک آپ نے قرآن پاک میں انسانوں کے بارے میں فرمایا کہ خلقل انسان عجولا، انسانوں کو جلد باز بنا دیا، اے اللہ جب ہماری فطرت میں آپ نے جلد بازی رکھ دی ہے اللہ پھر جلدی سے مغفرت کر دیجئے، اللہ جلدی سے مغفرت کر دیجئے، جب آپ نے ہماری فطرت میں جلد بازی رکھ دی تو مولا جلدی سے مغفرت کر دیجئے، اللہ جلدی سے راضی ہو جائیے، رب کریم جلدی سے راضی ہو جائیے، اے اللہ اپنی رضا عطا فرما دیجئے، میرے مولا ہم نے تو اپنی ضرورتوں پہ بقدر مانگا مگر آپ ہمیں اپنی عظمتوں کے بقدر عطا کیجئے، اپنے خزانوں کے بقدر عطا کیجئے، رب کریم رحمت کا معاملہ فرما دیجئے، اے اللہ پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو حضرات مدارس عربیہ کے میں محنتیں کر رہے ہیں، دعوت و تبلیغ میں محنتیں کر رہے ہیں، اقامت دین میں محنتیں کر رہے ہیں، خانقاہوں میں اللہ اللہ سکھانے میں محنتیں کر رہے ہیں، سب کو قبول فرما دیجئے اور اس کے بدلے امت مسلمہ کو عزت رفتہ عطا فرما دیجئے، رب کریم اس شہر کے جتنے بھی مسلمان بسنے والے ہیں سب پر اپنی خصوصی رحمتیں عطا فرما دیجئے اور ان کو ان دعاؤں میں حصہ عطا کر دیجئے، رب کریم جنہوں نے ہمیں دعاؤں کے لیے کہا یا کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے یا جن کے ہمارے اوپر حقوق آتے ہیں، اے اللہ ہم سب کو ان دعاؤں میں حصہ عطا فرما دیجئے اور اس کے بدلے قیامت کے دن ان کے حقوق سے سبکدوش فرما دیجئے، ہمارے والدین عزیز اقارب مشائخ میں جو رخصت ہو چکے فوت ہو چکے ان کی مغفرت کر دیجئے، جن کی آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما دیجئے، رب کریم ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرمائیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم. يا اللہ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائیے. اے اللہ اپنے قرب کی چاشنی عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنا ہمیں سود عشق عطا فرما دیجئے اور کیفے علم عطا فرما دیجئے. اللہ علم کے نور سے سینوں کو منور فرما دیجئے. ہمارے ظاہر کو اپنے محبوب کی سنت سے سجائیے اور ہمارے باطن کو اپنی معرفت سے منور فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے اعمال تو ایسے ہیں کہ شکل مسخ کر دی جائیں مگر آپ نے اپنی رحمت سے صحیح شکلوں پہ باقی رکھا ہوا ہے. اللہ اب آپ نے جب موقع دے ہی دیا تو پروردگار پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور آئندہ نیکوکاری کی زندگی عطا فرما دیجئے. میرے مولا ہمیں اپنا بنا لیجئے. اے اللہ ہم کمزور ہیں ہمیں گناہ کے موقعوں سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمارے ہاتھ گناہ کی طرف بڑھنا چاہے بڑھتے ہاتھوں کو واپس ہٹا دیجئے. قدم بڑھنا چاہے بڑھتے قدموں کو واپس فرما دیجئے. اور اے اللہ ہمیں اپنا تعلق عطا فرما دیجئے. اللہ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کو میں کیا کروں اسے پھر بھی شوق نثار ہے. اے مولا باوجود اپنی کوتاہیوں کے دل میں یہ تمنا ہے کہ تیرے بن جائے تو مولا بنا لیجئے. رب کریم اپنا بنا لیجئے. رب کریم اپنا بنا لیجئے. ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم تب علينا انك انت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وأصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.